بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم ثلاثة خصال، أدبوا أولادكم ثلاثة خصال: حبي وحب أهل البيت وحب تلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے بہت باعث مسرت ہے کہ میں اس محفل میں، جو سب سے بڑا نورانی محفل ہے، حاضر ہوا اور مجھے فرصت ملی کہ میں کچھ عرائض آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. اپنے معروضات کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب حاضرین کے شکر گزار ہوں، اور اسی طرح میں سپاس گزار ہوں ان حضرات کی جنہوں نے اس مجلس و محفل کی تنظیم کا بندوبست کیا، خصوصاً ہمارے سر کونسل جناب آغائے نورائی. بہرحال یہ محفل و مجلس، یعنی آپ لوگوں کی جو دو مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اسلام میں یہ دو بڑے مکتب فکر ہیں اور جتنی دیگر مکاتب فکر ہیں وہ ان دو مکاتب فکر کی ذیلی شاخوں ہیں، شیعہ اور سنی. شیعہ اپنے تمام ذیلی مکاتب فکر کے ساتھ، اور سنی اپنے تمام ذیلی مکاتب فکر کے ساتھ، اگر متحد ہو جائیں، اگر متفق ہو جائیں اور اس جیسے مجالس و محافل کو تشکیل دے دیں، تو آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام کی یہ ہر ایٹم بم سے بڑا خطرناک ہے. اس لیے ان کے لیے اس جیسے محفل، اس جیسے ایک جہتی اور وحدت اور اتحاد قابل تحمل اور قابل برداشت نہیں ہے. مجلس کا موضوع ہے فاطمۃ الزہرا اور اس کی سیرت، اور اس محور پر اتفاق و اتحاد. آپ جانتے ہیں میں نے جو حدیث تلاوت کی وہ اہل بیت کی فضیلت پر مشتمل ہے. حضرت نے فرمایا: ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، حبی حب اہل بیتی و حب تلاوت القرآن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہیں اہل بیت کے بارے میں، فرماتے ہیں: لو فتشوا قلبی لألفوا فيه سطرين قد خط بلا كاتب العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. فرماتے ہیں کہ میرے دل پر دو سطریں ہیں، کسی کاتب نے ان کو نہیں لکھا، یہ میری فطرت کی صدا ہے، میرے وجدان کی صدا اور ندا ہے. العدل والتوحيد في جانب و حب اہل البیت فی جانبی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور سیرت کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، تو ان کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کے گھر میں کبھی کبھی کچھ طعام اور غذا پکتے تھے، اور ایک قسم کا حلوہ پک جاتا تھا. تو جبھی ایسی صورتحال پیش آتی تو امام جعفر صادق کے لیے ہدیے پیش کرتے تھے. اور میں یقین رکھتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے اگر ہم اور آپ اپنے اسلاف کی سیرت پر عمل کریں تو ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے زمانہ میں جنگ ہے، فتنہ ہیں، اور آپ سے پہلے جو خلفاء تھے، خصوصاً دو خلیفہ اول و دوم، ان کے زمانہ میں آرامش تھا، سکون تھا، فتوحات تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کسی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ جو ہوا اس لیے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرا مشیر آپ جیسے لوگ ہیں. دیکھیں
کیا کہنے، سبحان اللہ.
تاریخ میں ضرور کچھ اختلافات اوائل اسلام میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کے بارے میں کچھ اختلافات، کچھ قدورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں فریقین نے کس طرح اپنے مسلکی اور اپنے حزبی اور اپنے مشربی مفاد کو محفوظ رکھ کر اسلام اور مسلمین کے مفاد کو مقدم کر رکھا. آج بھی ہم اگر اسلام کے مفاد کو اور مومنین کے مفاد کو اور امت اسلامی کے مفاد کو مقدم کر لیں اپنے مسلکی اور مشربی مفاد سے، دشمن ہرگز کسی صورت میں وہ اس کو یہ طاقت نہیں رہتی کہ ہمارے اندر ہمارے صفوف میں رکھنا ایجاد کرے. لیکن جب دشمن کو معلوم ہے کہ میں یہ اختلاف پیدا کر سکتا ہوں، ان میں مخالفت اور اختلاف میں ڈال سکتا ہوں، تو وہ میدان میں آ کر ہمارے اندر اختلاف ایجاد کر لیتے ہیں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. آپ یقین جانیے ہم اگر عینک کے تعصب کو اپنے آنکھوں سے اتار دیں اور اسلام کو ایک پرندہ تصور کر لیں، اس کی دو بال ہیں، یہ دو بال اگر ہم اسلام کو ایک پرندہ تصور کر لیں، ایک بال شیعہ ہے اور دوسری بال سنی ہے، اور جس بال کو کوئی صدمہ پہنچ جائے اور جو بال ٹوٹ جائے اور جو بال کٹ جائے تو اس پرندہ کی باڈی کو صدمہ پہنچ جائے گا. اس لیے پرندہ جب شکارچی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دشمن سے اپنے آپ کو نجات دے سکتی ہے جب کہ اس کے دونوں بال برابر ہوں اور اڑنے میں یہ دونوں بال اس کی مدد کر لیں. اور اگر ایک بال میں ضعف سستی آ جائے یا ٹوٹ جائے یا کٹ جائے تو یہ پرندہ نہیں اڑ سکتی، دشمن اس کو شکار کر سکتا ہے. اس لیے آج ہماری یہی صورتحال ہے. ہم یقین رکھیں کہ اگر یہ دو بڑے مکتب فکر اسلام کے جو ہیں شیعہ و سنی تاریخی اختلافات کو بلا دیں، ہمارا رہبر مقام معظم رہبری ہمارے قائد اعلیٰ حضرت امام خامنہ ای رحمۃ اللہ حفظہ اللہ بار بار یہ تاکید کرتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ آپ تاریخ کو ورق گردانی نہ کریں، اگر واپس لوٹیں گے تاریخ کو ورق گردانی کریں گے، وہی حالت پھر وہی صورتحال ہوگی جو اب تک رہا ہے. لیکن اگر ہم بلا دیں اس فاصلے کو، اس خلیج کو جو دشمنوں نے ہمارے اندر ایجاد کیا، دشمنوں کی زیرکی نے یا ہمارے سادگی سے ہمارے اندر وجود میں آیا، اگر ہم اس سے صرف نظر کر کے آج کے امت مسلمہ کی مفاد کے بارے میں سوچ لیں اور اس محور میں اپنے تمام حرکات کو جم رکھیں تو انشاءاللہ وہ وحدت جو مطلوب قرآن ہے، وہ وحدت جو مطلوب اسلام ہے، اور وہ اتحاد و انسجام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اور اس کی تعلیمات کا محور و مرکز تھا، انشاءاللہ وہ محقق ہو جائے گا. علامہ اقبال نے اس بارے میں بہت سے اشعار کہے ہیں وحدت کے بارے میں اور امت کو. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال تاریخ میں ایک تقریبی شخصیت تھے اور امت کو وحدت کی طرف دعوت دیتے تھے. اس لیے ہمارے ملک میں انقلاب کے بعد جو وحدت کا سبق تھا وہ طاق نسیان میں رکھ چکا تھا. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس وحدت کے زندہ کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی. اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں جب کبھی کوئی گراؤنڈ مہیا ہو گیا ہے وحدت کے لیے، دشمنوں نے کوشش کی کہ اس وحدت کو لیے معنی بن جائیں اور اس کو محقق کرنے کے لیے رکاوٹیں ایجاد کر لیں. اس لیے جب یہ انقلاب ہمارے ملک میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ارزشیں زندہ ہو گئیں اور اسلامی اقدار وہاں حاکم ہو گئے تو دشمنوں کے لیے قابل تحمل نہیں تھا. اس لیے انہوں نے ابتداء انقلاب سے اور اب تک جتنی کوششیں کی وہ اس حوالے سے کہ انقلاب کو ناکام بنا دیں. لیکن تین عنصر جو انقلاب کے لانے میں بھی شریک تھے اور انقلاب کے دوام بخشنے کے لیے، استمرار کے لیے وہ بھی شریک ہیں، یہ تینوں عناصر اکٹھے ہو کر دشمنوں کے سائے کوشش کے تلاش کے مقابلہ میں رکاوٹ بن گئے. نہ یہ کہ دشمن نے ہمارے انقلاب کو ناکام بنا کر سکا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا انقلاب اتحاد کی وجہ سے، انسجام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اور قیادت اور رہبری کی وجہ سے یہ روز بروز آگے بڑھتا چلتا ہے انشاءاللہ. اور یہ بات آپ بھی جان لیں کہ تاریخ میں 20ویں صدی کے تقریباً آغاز سے آج تک یہ تاریخ انقلابات اور آزادی اور استقلال کی تاریخ ہے. بہت سے ملکوں نے اس تاریخ میں، یعنی اس مدت میں استقلال حاصل کی اور استعمار کی بند سے انہوں نے نجات حاصل کی. اور اس دوران جب یہ انقلابات شروع ہوئے کامیابی تک مذہبی عناصر نے بہت رول ادا کیا، لیکن انقلاب کے پیروزی کے بعد اور کامیاب ہونے کے بعد دشمن عناصر نے ان مذہبی عناصر کو حاشیہ میں رکھ دیا اور ان کو الگ کر دیا، اور وہی عنصر جو انقلاب سے پہلے تھے پھر انقلاب کو انہوں نے مصادرہ کیا. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، آپ الجزائر، مراکش، اور دور جانے کی ضرورت بھی دی ہے. ابھی 4-5 سالوں میں جو انقلابات خاورمیانے اور مشرق وسطیٰ کے اور مغربی افریقہ کی شاخ افریقہ کے بعض ملکوں میں پیدا ہو گیا، یہ انقلابات میں مذہب اور عناصر مذہبی، علماء اور روحانیوں، اس میں بڑے رول انہوں نے ادا کیا. لیکن جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو دشمن عناصر نے ان کو نکال دیا، اور پھر وہی لوگ جو پہلے حکومت کرتے تھے مہرے اور پیچ عوض ہو گئے، لیکن راستہ وہی ہے. پھر وہی لوگ آ کر انہوں نے انقلاب کو مصادرہ کیا، تصاحب کیا اور مذہب اور عناصر مذہبی کو اس سے نکال دیا. ہمارے ملک میں انقلاب کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد یہی کوشش رہی، لیکن امام کے قیادت، رہبری اور ان کے کفایت نے، ان کے درک اور بینش نے ان عناصر کو فرصت نہیں دی کہ انقلاب کو پھر وہ مصادرہ کریں اور پھر انقلاب پر حکومت کریں. اس لیے یہ ایک خصوصی امتیاز ہے ہمارے ملک کے اسلامی انقلاب کی دوسرے انقلابوں کے مقابلہ میں. لذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور ایک دلی اور ایک جہتی کے ساتھ حرکت کر دیں، تو ہماری صورتحال جو آج ہے امت اسلامی کی، یہ صورتحال انشاءاللہ نہیں رہے گی اور ہم پھر اپنے عظمت گزشتے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے عرائض کو خاتمہ دوں گا. دیکھیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ میں آج جو پراکندگی ہے، آج جو انتشار ہے، آج جو اختلاف ہے، آج جو افتراق ہے، یہ ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی شادی کے سبب نہیں بن سکے گی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کو رنج پہنچاتا ہے، رنج پہنچ رہا ہے. فرماتے ہیں، میرے قبل مجھ سے پہلے بھی ایک بزرگوار نے اس طرف کچھ اشارے کیا، فرماتے ہیں امتی بودی امم گردیدی، آپ ایک امت تھے مسلمان، پھر امتوں میں گروہوں میں آپ بٹ گئے، متفرق ہو گئے. کوئی بات نہیں ہے، اگر اجتہادی مسائل میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کہ طبیعی ہے اور ضروری ہے، چون اجتہادی مسائل انسان کے عقل کے پیداوار ہیں اور عقول مختلف ہیں، دو آدمیوں کی فکر اور رائے ہر طرح یکساں ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو، اس اختلاف اجتہاد کو مخالفت کا وسیلہ بنا کر آپس میں لڑنا اور اپنے قدرت اور اپنے توانائی کو اپنے خلاف استعمال کرنا، یہ بہت ضرر ہے، یہ بہت بڑی خسارت ہے. کہ آج یہی بات ہو رہی ہے اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کسی ورطے کی طرف، کسی پرتناک کی طرف، کسی گہرے کھڈے کی طرف جا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، بڑی افسوس ہے، وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا. امتی بودی امم گردی دئی، بزم خود را خود ذہن پاشی دئی. فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے منہدم کر دیا. آنچہ تو باقی شکردی کس نہ کرد، جو معاملہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کسی امت نے، کسی گروہ نے نہیں کیا. آنچہ تو باقی شکردی کس نہ کرد، روح پاک مصطفیٰ آمد بدرد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.